گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے آپ کی کال سے ہی اپنے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں.
محمد صدیق بات کر رہا ہوں, عرض کرنی تھی کہ یہ بتا دیں کہ محمد کی جگہ ایم لکھ دیا جائے تو اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر.
جی حضور, کیا ارشاد فرمائیں گے؟ محمد کی جگہ انگلش میں جب لکھتے ہیں تو ایم ساجد کر کے یا ایم کر کے جو لکھا جاتا ہے, کیا فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ شارٹ کٹ کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے ہمارے یہاں پر, یعنی بالکل مخفف کرنا, مختصر کر کے لکھ دینا, یہ کئی چیزوں میں تو چل سکتا ہے لیکن ہر چیز کے اندر اس کا رواج ہو یہ نہیں ہو سکتا. جو مقدس نام ہیں, مبارک نام ہیں یا مقدس مقامات ہیں
جی,
تو ان کا اس طریقے سے شارٹ کٹ کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے, نہ ہی ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے. اور اس میں کئی مقامات جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ کئی نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو شارٹ کٹ کرنے کی وجہ سے مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ اس نام پر نہ تو دلالت کرتے ہیں, نہ رہنمائی کرتے ہیں, اور نہ ہی اس طرح ان کا شارٹ کٹ کرنا یہ ٹھیک ہوتا ہے. تو اس لیے محمد نام کا شارٹ کٹ کر کے اس کو ایم بنا دینا, یا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو بھی شارٹ کر کے کسی میں کیو لکھ دیتے ہیں تو کسی میں جو ہے وہ بی لکھ دیتے ہیں تو کسی میں جین جے لکھ دیتے ہیں, تو اس طریقے سے کرنا ٹھیک نہیں ہے. جب آپ نے ایک مقدس نام کو ذکر کرنا ہے, مبارک نام کو ذکر کرنا ہے, تو اس کو مکمل ہی ذکر کریں گے, اس کا اختصار کرنے کی اجازت نہیں ہے.
مدنی چینل کے ناظرین, اس کا ہمیں جواب ملا اس حوالے سے. اچھا ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں, ایک تو ایم یعنی محمد کی جگہ ایم لکھا تو آپ نے اس کا حکم فرمایا, اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے لکھا جاتا ہے اس پہ سواد بنا دیتے ہیں, یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ را دعا بنا دیتے ہیں, تو ساتھ اس کو بھی اگر آپ لے لیں.
درود پاک کا شارٹ کٹ کرنا ناجائز و حرام ہے, اور سب سے پہلے جس نے اس بدعت کو ایجاد کیا, سب سے پہلے جو اکام جس نے کیا, اس کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکیم وقت نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے تھے,
ٹھیک,
کہ جس نے اس طرح کا معاملہ کیا تھا. اب پر لطف یا یوں کہہ لیں کہ دل توڑنے والی بات یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی واٹس اپ یا ایس ایم ایس آتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کروڑ مرتبہ یا پانچ کروڑ مرتبہ یا اتنے لاکھ مرتبہ درود پاک پیش کرنے جا رہے ہیں, لہذا آپ بھی درود پاک پڑھ کے ایس ایم ایس کو آگے فارورڈ کر دیجیے. اچھی چیز ہے, بہت اچھی بات ہے, کیونکہ بعض ایس ایم ایس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
ایک اچھا کام ہے, لیکن احتیاط بھی اس میں برتنی چاہیے. اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیج رہے ہیں, لیکن ساتھ ہوگا کیا کہ نبی ایس اے ڈبلیو اور اے جو یا ڈبلیو ڈبلیو جو یہ لکھتے ہیں اس طریقے سے وہ لکھ دیں گے اس کے اوپر. تو بندہ خدا, آپ جب درود پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر بھیجنے کے لیے آگے ایس ایم ایس بڑھا رہے ہیں, تو دیکھیں تو صحیح کہ آپ نے خود جو ایس ایم ایس لکھا ہوا ہے اس میں آپ نے درود پاک نہیں لکھا ہوا, آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ وہ چیز لکھ دی گئی جس کے لکھنے کی آپ کو اجازت ہی نہیں تھی. کسی نے سلام لکھ دیا تو کسی نے سعود لکھ دیا تو کسی نے وہ ایس اے ڈبلیو لکھ دیا, جو بھی ان کے لکھنے کے طریقے کار ہوتے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے, ساری چیزیں غلط ہیں. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک لکھیں
جی,
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کو آپ جیسے عربی میں لکھا جاتا ہے اس انداز کے اندر
لکھیے.
یہ جو آپ اس طرح لکھ کر بھیجتے ہیں تو آپ تو خود جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس کے برعکس کام کر رہے ہیں. آپ دعوت دے رہے ہیں درود پاک پڑھنے کی, کہ ہم درود پاک پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں, اور آپ خود اس کا الٹ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اس سے بچنا یہ ضروری ہے. جب بھی حضور علیہ السلام کا نام نامی آئے یا لکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پورا ہی پڑھنا لکھنا ہوگا.
جی اگلی کال.
رب نواز سہیوال سے عرض کر رہا ہوں. سر ایک آدمی جو ہے وہ داڑھی شریف رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مجھ سے گناہ ہوتے ہیں, چوری بھی ہو جاتی ہے, گناہ کر لیتا ہوں, تو اس سے بہتر ہے کہ میں داڑھی نہ رکھوں, داڑھی منوا دوں. وہ داڑھی جو ہے وہ منوا دیتا ہے, تو اس کے لیے اب شرعی حکم کیا ہے کہ وہ کیا کفارہ ادا کرے, اس کے بارے میں شرعی معلومات جو ہے وہ دے دیں.
یہ شیطانی ایک بہت بڑا وسوسہ بھی ہوتا ہے, حملہ بھی ہوتا ہے شیطان کا. یعنی نعوذ باللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنے کے بعد جھوٹ سے اس سے بچنا پڑے گا, تو لہٰذا داڑھی نہ رکھیں تو اب یہ سب کیا جائز ہو جائے گا؟ کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟
ہاں دیکھیں, یہ ظلمات بعدہا فوق بعد کی بات ہے, یعنی گناہ پر گناہ کی باتیں ہیں, یعنی ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ یہ کیے جا رہے ہیں. تو یہ طریقہ کار تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی عقل مند سمجھدار کبھی بھی اس کو ٹھیک نہیں کہے گا. عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب آپ نے داڑھی رکھی ہے تو آپ اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو ایک مسلمان کا فرض ہے اس کے مطابق آپ جو ہے وہ دیگر گناہ کو بھی چھوڑ دیں. داڑھی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داڑھی رکھنے کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی نئے احکام لاگو ہو گئے. جو احکام ایک مسلمان پر, عام مسلمان پر ہوتے ہیں, وہی احکام جو ہے وہ ایک داڑھی رکھنے والے پر بھی ہیں اور ایک داڑھی منڈے کے اوپر بھی ہیں. البتہ یوں ہے کہ داڑھی رکھنے والے کو محتاط اور رہنا چاہیے اور احتیاط اس کو برتنی چاہیے, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ داڑھی رکھ کر جو ہے وہ یہ سوچے کہ چونکہ داڑھی رکھنے کے بعد گناہ ہوں گے تو کوئی جو ہے وہ مجھے تہمت لگائے گا یا اسلام پر اس کی وجہ سے حرف آ رہا ہے. تو یہ طریقہ کار تو ٹھیک نہیں ہے. عقل کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ آپ نے جو گناہ کر رہے ہیں ان گناہوں کو چھوڑیں. آپ اگر شراب, نعوذ باللہ شراب کے نشے کے اندر مبتلا ہیں تو آپ کہیں کہ شراب تو پی رہا ہوں, ساتھ میں افیون بھی پی لوں یا ساتھ میں جو ہے وہ میں زہر بھی پی لوں, تو ظاہر ہے کہ اس کی تو ایک عقل مند یہی بولے گا کہ یہ بات غلط ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ شراب پینا چھوڑ دیں, آپ جو ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو آپ کی جان کو نقصان دیتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں. نہ یہ کہ آپ اپنے اوپر اور بھی جو ہے وہ خراب چیزیں لادتے چلے جائیں تاکہ وہ آپ کی جسمانی صحت کو برباد کرتا چلا جائے. تو جس طرح جسم کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے ہم عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہمارے لیے مضر ہے, ہمارے لیے نقصان ہے, اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کرتے کہ اور مضر چیزیں استعمال کرتے چلے جائیں, بلکہ ہم کرتے یہی ہیں کہ اس مزید چیز کو چھوڑنے کا کہتے ہیں. تو اسی طرح شریعت مطہرہ کے اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے بھی ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ایک گناہ کے اندر مبتلا ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم دیگر گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہوں. تو اگر نماز چھوڑ رہے ہیں, تہمت لگا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, تو ان کو چھوڑیں, نہ داڑھی کو چھوڑیں. داڑھی پوری رکھیں جیسا کہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان گناہوں کو بھی چھوڑ دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہماری آخرت برباد نہ ہو.
اچھا یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ داڑھی اس لیے بھی رکھی جائے, ایک تو واجب جو شریعت کا حکم ہے وہ تو ہے ہی, لیکن اس لیے بھی آدمی رکھ لے کہ اس کی برکت سے گناہوں سے بچے گا.
بالکل ایسی نیت کی جا سکتی ہے, لیکن دیکھیں ایک تو بنیادی اعتبار سے جو حکم شرع ہے اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر وہ یہ اچھی نیت کر لیتا ہے کہ چونکہ میں نے داڑھی رکھی بھی ہے تو اب میرے دین کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ مجھے اہل دین میں سے سمجھتے ہیں, نیک آدمیوں میں سے سمجھتے ہیں, تو میں اور بھی اس کا جو ہے وہ احترام کروں تاکہ کسی کو ہمارے دین کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی, انگلی اٹھانے کی, تہمت لگانے کی کسی طرح کی اس کو جرت نہ ہو. اگر اس نیت کے ساتھ وہ مزید گناہوں سے بچتا ہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب مزید ملے گا.
مدنی چینل کے ناظرین, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کیجیے, اور جو واجب ہیں ظاہر اس پر تو عمل کرنا ہی ہے, اللہ نے توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم آپ کی بول شامل کرتے ہیں.
الطاف رضا خان کر رہا ہوں. مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میں اسکول کے بچوں کی وردی چھوڑتا ہوں, میرے رکشہ میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے اور ان کے برتھ ڈے کے وقت مجھے وہ چاکلیٹ دیتے، تو میں وہ چاکلیٹ لے سکتا ہوں یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
غالباً نابالغ کے حوالے سے کنفیوژن ہوگی، کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں، چھوٹا بچہ اگر کوئی چیز اپنی پیش کرتا ہے تو بالغ اس کو نہیں لے سکتا، یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں لے سکتے. اپنی ذاتی چیز اس نے کوئی بھی دی، چاہے چاکلیٹ ہو، چاہے جو ہے وہ بسکٹ ہو یا کوئی بھی گفٹ ہو، اگر یہ وہ دیتے ہیں اس کو تو وہ لینے کی تو اجازت نہیں ہے. ہاں، ایک صورت یہ ہے کہ چیز والد کی ہے، والد ہی نے دی ہے کہ بیٹا یہ انکل کو بھی دے دینا، اور اس کو بچہ یہی کہہ کے دیتا ہے کہ یہ میرے ابو نے دی ہے اور اس کو پتا ہے، یعنی اس کو اسی بات کا ذہن غالب ہے کہ واقعی اس کے والد نے دی ہے، بچہ اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا، تو لینا درست ہوگا، ورنہ اس طرح لینے کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ بچے کی چیز لے.
ٹھیک جی، ویڈیو کو.
مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ اگر والدین گناہ کے کام کا حکم دیں تو تب بھی کیا ہم ان کا یہ کہنا مانیں گے؟
جی، والدین گناہ کا اگر حکم فرمائے تو کام بولے.
جی، والدین کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، والدین کی فرما برداری، اطاعت سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن والدین کا بھی مالک اور خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس کے حقوق والدین سے زیادہ ہیں، اس کی بات والدین سے زیادہ ماننا یہ ضروری ہے. تو لہذا والدین کی اطاعت و فرما برداری وہیں کی جائے گی کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. واضح الفاظ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. یعنی کسی مقام پر مخلوق کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کے ڈر کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی جائے. لہذا والدین اگر واقعی کسی گناہ کا حکم دے رہے ہیں، ایسی نیکی سے روک رہے ہیں کہ جس کا کرنا ضروری ہے، تو پھر اس صورت میں والدین کی بات کو نہیں مانا جائے گا، ان کو پیار و محبت کے ساتھ سمجھایا جائے گا اور طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بتا کر اس چیز پر عمل کیا جائے گا، اور گناہ ہرگز نہیں کیا جائے گا. اس معاملے میں والدین کی اطاعت کرنا یہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک. میت جو ہے اس کو دفنانے کے بعد قبر پر جو اذان دی جاتی ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ یہ مطلب کیا ہے، جائز ہے، سنت ہے، اس کا حکم کیا ہے؟
دیکھیں، قبر پر اذان دینا اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے، اور اس پر دو طرح کے اعتراض کیے جاتے ہیں عام طور پر. ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے، تو یہاں پر کون سی نماز ہے؟ یہ اعتراض باطل ہے، کوئی اہل علم یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اذان جو ہے وہ فقط نماز کے لیے دی جائے، کیونکہ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے. اسی طرح بہت سارے مواقع ہیں کہ جہاں پر علماء نے واضح الفاظ میں اذان دینے کا حکم دیا، وبا کے موقع پر جن شرکش جن تنگ کر رہا ہے تو اس وقت جو ہے کان میں اذان دینے کے حوالے سے، مصائب آئے ہوئے، پریشانی آئی ہوئی ہیں تو اس وقت اذان دینے کے حوالے سے مختلف صورتیں علماء نے اذان دینے کی لکھی ہیں. تو اذان فقط نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ مطلقاً مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دی جاتی ہے. دوسری بات، عام طور پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام علی مردوان کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، تو پھر ہم کیوں کریں گے اس طریقے سے؟ دیکھیں، اس کا بنیادی جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کے اصول اور ضوابط دیے ہیں.
جی،
ضابطے ہمیں بتا دیے ہیں، اصول ہمیں بتا دیے ہیں، کئی احادیث طیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے. واضح حدیث پاک سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ارشاد یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جس نے ہمارے اس دین کے اندر کسی ایسی بات کو ایجاد کیا کہ جو اس دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے.
ٹھیک ہے،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ وہ ہوتا ہے کہ جو معنی رکھتا ہے. بے فائدہ، بے معنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کلام نہیں فرماتے. آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کام ایجاد کیا کہ جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے. اگر وہ کام ایسا ایجاد ہوگا، اگر ایجاد ایسا ہوتا ہے کہ جو اس دین میں سے ہے، ایجاد بعد میں ہی ہونا ہے لیکن ہے اس دین میں سے، یعنی اس کے اصول اور اس کے ضوابط میں سے ہے، تو پھر اس صورت میں اس پر کوئی حکم نہیں ہے، کوئی اس کو رد نہیں کیا جائے گا. رد اسی صورت میں کیا جائے گا، چھوڑا اسی صورت میں جائے گا جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ سے ٹکراتا ہو. سنن ابو داؤد کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر واضح الفاظ میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حلال کیا. اللہ کی کتاب اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے, آپ علیہ السلام کے جو احکام ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور حرام وہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حرام کیا. اور جس چیز سے بغیر بھولے اللہ تبارک و تعالی نے سکوت فرمایا, وما سکت عنہ من غیر نسیان فہو عفو, وہ تمہارے لیے معاف ہے.
جی,
اصول و ضابطہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے حلال یا حرام نہیں فرمایا تو اس صورت میں وہ تمہارے لیے معاف ہے. یہ نہیں فرمایا کہ وہ تم پر حرام ہے. اور ضابطہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ دے چکے ہیں کہ وہ کام مردود ہوگا کہ جو ہماری شریعت سے ٹکراتا ہو, ہمارے اصول سے, ہمارے ضوابط سے ٹکراتا ہو, وہ کام رد کیا جائے گا, ورنہ ہر کام کو رد نہیں کیا جائے گا. اور اس پر بہت ساری احادیث طیبہ اور بھی موجود ہیں. تو قبر پر اذان دینا یا اس طرح کے دیگر معاملات کہ جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں اگرچہ نہیں تھے, بعد میں ایجاد ہوئے اور یہ ہمیشہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے.
جی,
صحابہ کرام علی مردوان کے زمانے میں بہت سارے کام وہ ایجاد ہوئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے. تابعین کے زمانے کے اندر بہت سارے وہ کام ایجاد ہوئے کہ جو صحابہ کرام علی مردوان کے زمانے میں نہیں تھے. تبا تابعین کے زمانے میں بہت سارے کام وہ ایجاد ہوئے جو تابعین کے زمانے میں نہیں تھے. بعد میں آنے والے علماء نے بہت سارے دینی کام وہ ایجاد کیے کہ جو ان افراد کے زمانے کے اندر نہیں تھے. تو اصول و ضابطہ یہی ہے کہ اگر وہ چیز شریعت مطہرہ سے نہیں ٹکرا رہی تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب قبر پر جو اذان دی جا رہی ہے, اصلا اس میں کیا شریعت مطہرہ کی مخالفت ہو رہی ہے؟ یہ بات تو کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے, یہ اصول ہی نہیں ہے کہ پہلے نہیں ہوا تو اب نہیں ہو سکتا. بعد والا کام وہ رد کیا جائے گا کہ جو شریعت مطہرہ سے ٹکراتا ہے. اس میں اذان دی جا رہی ہے, اگر اذان میں کوئی غلطی کی جا رہی ہے, غلط انداز میں اذان دی جا رہی ہے, تو آپ کہیں کہ بھائی کیا آپ نے کیا ہوا ہے. لیکن جب صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور قبر کے پاس تو اذان دینا یہ ویسے ہی مردے کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرنا ہے کہ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب نوادر الاصول کے اندر یہ لکھا کہ جب بندے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو شیطان اپنی طرف اشارہ کرتا ہے. جب اس سے سوال ہوتا ہے کہ مر ربو کا تیرا رب کون ہے, تو وہ اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تو میری طرف اشارہ کر دے کہ میں تیرا رب ہوں. تو فرمایا کہ اس وقت بندے کے لیے دعا کرنی چاہیے, اس کے لیے جو ہے وہ ثابت قدمی کی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے. اور اذان وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے شیطان بھاگتا ہے. صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان دور بھاگتا ہے. تو اب اگر اس وقت اذان دی جائے گی تو یہ تو اپنے بھائی کے ساتھ بھلائی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود قبر کے پاس بیٹھ کے تکبیر کہتے رہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ پڑھتے رہے. تو یہ اسی لیے نا, تاکہ اپنے جو صحابی تھے ان کو اس کی برکتیں حاصل ہو جائیں. تو اس لیے اصلا اذان قبر میں کوئی حرج نہیں ہے. امام اہل سنت کا ایک رسالہ ایزان الاجر کے نام سے فتاوی رضویہ کی پانچویں جلد کے اندر موجود ہے, اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے.
مدی شرح کے ناظرین, اگر مفتی صاحب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر پر اذان دینا جائز ہے تو بات جب بھی کمپلیٹ ہو جاتی, لیکن بڑا مفصل آپ نے اس حوالے سے جواب عطا فرمایا. کیونکہ ہر طرح کے ناظرین ہوتے ہیں تو مختلف وسوسے بھی ہوتے ہیں, تو اس کی بھی کاٹ ہو جائے. آئیے آپ کی کال کو ہم شامل کر دیں.
بابر مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, اگر عذر کی بنا پر کوئی واجب چھوٹ جائے تو کیا اس پر بھی سیر صاحب واجب ہوگا؟ جیسے سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے سے پہلے کسی کو کھانسی آ جائے اور قرات کرنے میں ایک رکن کی مقدار تاخیر ہو جائے, تو کیا اب بھی اس پر سیر صاحب واجب ہوگا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
جی, کیا فرمائیں؟
دیکھیں, کھانسی آنے کی بنیاد پر تو نہیں ہوگا, لیکن اب واجب ہر واجب کی بنیاد پر, اس کے چھوٹنے کی بنیاد پر بھی سیر صاحب لازم نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
ہر واجب چھوٹے تو اس کی بنیاد پر سجدہ صاحب ہو, ایسا ضروری نہیں ہے. بہت سارے واجبات ہیں, جیسے قرات کے واجب ہیں بعض, کہ صورتیں ترتیب بار پڑھنا یہ ضروری ہے. تو صورت اگر ترتیب بار کسی نے نہیں پڑھی, پہلے اگلی صورت پڑھ لی پھر اس کے بعد پچھلی صورت پڑھی, تو اس صورت میں اس نے جان بوجھ کے تلاوت کا واجب چھوڑا ہے, گناہگار ہوگا. لیکن سجدہ صاحب اس کے پر نہیں ہوگا, کیونکہ یہ تلاوت کے واجبات میں سے ہیں. تو بعض واجبات وہ ہیں کہ جن کے ترک کی بنیاد پر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا, نماز ہو جاتی ہے. اور بعض واجبات ایسے ہیں کہ نماز تو ان سے مکروہ تحریمی ہوگی, لیکن ان کا جو تدارک ہے, ادراک, جو اس کی تلافی جو ہے, وہ سجدہ صاحب سے بھی نہیں ہوگی, نماز دوبارہ ہی پڑھنا پڑے گی۔ تو اس لیے ہر واجب کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس کی تاخیر کی وجہ سے یا جس کے چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ صاحب ہی سے اس کی تلافی یا تدارک ہو جائے اور سجدہ صاحب ہی لازم ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے مسائل تفصیلی ہیں، بعض صورتوں میں سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے، بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ نماز واجب الادہ ہوتی ہے، دوبارہ پڑھنا پڑتی ہے۔
جی اگلی کال۔
میرا نام محمد عظیم قلعہ ہے شاہنور سے، دار الافتار سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ التحیات میں بھول کر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اب اس صورت میں کیا کریں؟
جی التحیات کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لی،
اس صورت میں سجدہ صاحب لازم ہوگا، جیسے یاد آیا التحیات پڑھے اور سجدہ صاحب یہ کریں گے، اس سے انشاءاللہ نماز ان کی ہو جائے گی۔
مدینہ چل کے ناظر جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے سلسلے میں حاضر ہوتے ہیں، یہ بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں، آئیے دیکھیں یہ کیا سوال کر رہے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کعبہ شریف کی طرف قصدن یعنی جان بوجھ کر پاؤں پھیلانے کا شرعی حکم فرما دیجیے۔
جی حضور کیا فرمائیں؟
دیکھیے کعبۃ اللہ المشرفہ کا احترام ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کا احترام کرے گا۔ اب جو پاؤں پھیلائے ہیں، پاؤں پھیلانے والے کی نیت کو دیکھا جائے گا، ویسے ممنوع تو باہر صورت ہے کہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف پاؤں نہیں پھیلایا جائے گا۔ ایک تو بالکل سامنے کعبۃ اللہ المشرفہ موجود ہے، اس کی طرف تو ڈائریکٹ کوئی پاؤں کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بے ادبی زیادہ بڑھ جائے گی، لیکن مریض ہے تو اب مریض کی صورت میں تو بعض صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ اس کے پاؤں کو کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف کیا ہی جائے گا۔ تو بلا عذر جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف پاؤں کرنا یہ تو ممنوع ہے، اس کی تو اجازت ہے نہیں، اور بعض صورتیں اس کی ناجائز کی بنیں گی، اور نعوذ باللہ من ذالک کو کعبۃ اللہ المشرفہ کی توہین کی نیت سے کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف پاؤں کرتا ہے کہ میں اس کی توہین کروں تو کعبۃ اللہ المشرفہ کی توہین تو کفر ہے، کہ جو اس کی توہین کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور ایسا کسی مسلمان سے بہت بعید ہے کہ وہ اس طرح کی نیت کرے۔ عام طور پر غلط فہمیوں کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، یہ عدم توجہ ہی کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ تو مختلف اس کی صورتیں بنتی ہیں، ایک تو کعبۃ اللہ المشرفہ عین سامنے ہے، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اندر وہ موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پاؤں کرنا ایک الگ چیز ہو جائے گی، اس کا حکم سخت ہو جائے گا، اور وہاں موجود نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر موجود ہے، کسی اور مقام پہ موجود ہے، تو وہاں کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف پاؤں کرنا ممنوع ہوگا، اجازت نہیں ہوگی۔ توہین کی نیت سے کرے گا تو پھر اس صورت کے اندر حکم یہ سخت ہوتا چلا جائے گا۔
چاند گہن جو ہوتا ہے اس کے اندر عورت یا ہونے والے بچے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے؟
دیکھیے یہ جاہلیت کا تصور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت جو ہے وہ سورج گہن یا چاند گہن لگا، تو لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے کے وصال کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ڈراتا ہے، کسی کی موت کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو تصورات ہیں اور یہ جو توہمات ہیں یہ بہت پرانے لوگوں کے اندر موجود ہیں، اور ہماری شریعت نے اس کی کاٹ کی ہے کہ چاند گہن سورج گہن سے عورت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی یہ مشہور ہے کہ عورت جو ہے جس دن چاند سورج گہن لگنا ہو وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، وہ کوئی لوہے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گی، وہ چھری کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ یہ سارے کے سارے بالکل یکسر جو ہے وہ باطل باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عورت کے لیے اس دن کی وجہ سے کوئی خاص اس کے اوپر شرعی حکم نہیں لگتا، جو عام حالت میں اس کے لیے احکام ہیں وہی اس دن اس کے اوپر احکام ہیں۔ ہاں یہاں یہ احتیاط بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جیسے بعض گھر ہوتے ہیں، بعض خاندان ہوتے ہیں کہ اگر ان میں مثال کے طور پر عورت پریگننٹ ہے، اب سورج گہن لگا، اب مثال کے طور پر اس نے جو ہے وہ چھری پکڑ لی، کینچی پکڑ لی، لوہے کی کوئی چیز پکڑ لی، گھر سے باہر چلی گئی کسی کام سے، اب اتفاق سے واقعی اس کے بچے کے اندر کوئی چیز ایسی پیدا ہو گئی، خلقت میں کوئی ایسی بات آ گئی، تو اب اس کو تان و تشنی کی جائے گی کہ دیکھا تم نے چاند گہن کے والے دن اس طرح کیا تھا نا، سورج گہن والے دن اس طرح کیا تھا، تمہارے ساتھ ایسا ہوا۔ حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کی مخلوق ہے، جیسا وہ کرنا چاہے کرے۔ تو اب یہ جو اس طرح کی باتیں جہاں پر ہونے کا اندیشہ ہو کسی عورت کو کہ اگر میں یہ کام کروں گی اور بالفرض اللہ کی قدرت سے وہ کام اس طرح کا ہوا تو لوگ مجھے تان و تشنی کریں گے، تو پھر وہ بچے، یہ اعتقاد نہ رکھے کہ اس طرح ہوگا میں کروں گی تو اسی طرح ہوگا، یہ ایسا ہو سکتا ہے میرے ساتھ، یہ اعتقاد نہ رکھے، لیکن چونکہ اس کی ذات کے اوپر بعد میں تہمت لگائی جا سکتی ہے تو اس لیے وہ احتیاط برتے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔
ماشاءاللہ. سر اگلا ایس ایم ایس یہ ہے کہ کیا کوئی عورت غیر محرم مرد کو جو کہ دنیا سے رخصت ہو گیا یا نہیں ہوا تو کیا اس کو ایصال ثواب کر سکتی ہے؟
دیکھیں ایصال ثواب کے حوالے سے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہو ہر طرح کی عبادت کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے, اس کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. تو اب چاہے وہ مرد کسی عورت کو ایصال ثواب کرے یا عورت کسی مرد کو ایصال ثواب کرے تو نفس مسئلہ میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ ایک مطلق سوال ہے وہ کیوں کسی خاص مرد کو متعین کر کے اس کو ایصال ثواب کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بعض اوقات شیطان جو ہے وہ بھلائی کے راستے سے بندے کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو اب اپنی نیت پہ غور کر لیں
صحیح
کہ کیا اس کے دل کے اندر نیت ہے, کس بنیاد پہ وہ کر رہی ہے. اس طرح اپنے بھائی کو ایصال ثواب کرنا چاہتی ہے, والد کو ایصال ثواب کرنا چاہتی ہے, بیٹے کو ایصال ثواب کرنا چاہتی ہے, فبیہ کوئی مسئلہ نہیں, اچھی بات ہے. لیکن کسی غیر مرد کو وہ ایصال ثواب خاص طور پہ نام لے کے کر رہی ہے تو پھر اپنی نیت پہ غور کر لیں کہ کیوں خاص طور پہ اس کے لیے وہ ایصال ثواب کر رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس نے خاص طور پہ اس کو متعین کیا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, تو ظاہر ہے اس بنیاد پر پھر اس کی نیت کے اوپر حکم لگے گا. جہاں تک رہا ایصال ثواب کا مسئلہ تو وہ میں نے بیان کر دیا کہ وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنے مسلمان مرد و عورت ہیں سب کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے.
جی مزید کال.
محمد زہیر واسن اتاری ڈارا والا سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ جو مسجد کی چیزیں ہوتی ہیں ایسے مسجد میں اگر سلنڈر وغیرہ کا استعمال ہو, اب وہ گرمی آ جائے وہ فارغ پڑا ہو ان میں استعمال نہ کرتے ہوں, کیا وہ امام استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟
جی کیا فرمائیں؟
مطلق تو نہیں کر سکتا, یعنی اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ مسجد کی جو چیز چاہے اٹھا کے امام جو ہے وہ اپنے حجرے کے اندر لے جائے اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دے. سلینڈر ہو گیا, اے سی لگا ہوا یا ہیٹر لگا ہوا ہے تو اپنے کمرے میں لے جا کے استعمال کر رہا ہے, اس کی اجازت تو نہیں ہے. بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کا عرف و رواج وہاں پر ہو یا دینے والے نے اس کی صراحت کی ہو خاص طور پر امام کے لیے کہ امام بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے اور اس میں کوئی اور مسجد کے وقت کی صورتیں نہ بنتی ہوں تو بعض صورتوں میں اس کی اجازت بنے گی, ورنہ مطلق برال اس کی اجازت نہیں ہے کہ امام مسجد کی ہر چیز کو جس طریقے سے چاہے اپنے استعمال کے اندر لا سکے, یہ درست نہیں ہے.
جی مزید کال.
شفیق انجم اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ امامہ شریف باندھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟
طریقہ
تو بہرحال امامے کے حوالے سے مطلق ہی ہے, امامہ باندھنا سنت ہے اور اعلی حضرت نے اس حوالے سے یہ لکھا کہ گنبد نما,
جی
گنبد نما اس کو باندھا جائے. اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر بات میں سیدھی جانب کو پسند فرمایا کرتے تھے تو اس لیے سیدھی جانب اس کے پیچ لے جائے جائیں. تو ویسے بھی اگر مطلق بھی کسی نے امامہ باندھ لیا جس کو امامہ کہا جائے تو انشاءاللہ امامے کی سنت تو ادا ہو جائے گی اس کی. باقی یہ طریقہ کار علماء نے ارشاد فرمایا کہ شملہ جہاں پہ مسئلہ نہ ہو پھر شملہ بھی چھوڑا جائے اور جو گنبد نما ہے اس انداز میں باندھا جائے اور سیدھی جانب اس کے پیچ لے جائے جائے.
جی اگلی کال.
میرا نام علاء الدین اتاری ہے, عمان سے بات کر رہا ہوں. دارالافتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کسی نے عشاء کی نماز کی سنت قبلیہ شروع کی, اس کو یہ پتہ نہیں کہ جماعت کتنے بجے کی ہے, اگر اس نے دو رکعت پڑھ رہا تھا دوسری رکعت پڑھ رہا تھا اور اتنے میں اقامت شروع ہو گئی یعنی جماعت کا وقت شروع ہو گیا تو کیا یہ دو رکعت پہ سلام پھیر سکتا ہے؟
جی بالکل پھیر سکتے ہیں سلام, یعنی دوسری رکعت میں وہ بیٹھے ہوئے تھے سنت غیر مقدہ کی اور اقامہ شروع ہو گئی مسجد کے اندر ہی موجود ہیں تو سلام پھیر لیں, دو رکعتیں ان کی ہو جائیں گی اور اگلی دو رکعتوں کو بھی دہرانے ان پر لازم نہیں ہے تو وہ بالکل الگ شفا ہے, الگ سے دو رکعتیں ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد یہ نماز کے اندر شامل ہو جائے.
اچھا ایسے میں سے یہ آیا کہ اگر دو ٹیچرز کے اندر آپس میں مطلب ہو لڑائی ہو تو جو اسٹوڈینٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ دونوں کا ادب کریں یا کسی ایک کا کریں, کیا عمل کیا کریں؟
جی بالکل دونوں ہی کا ادب و احترام کرنا ہوگا کیونکہ شریعت مطہرہ نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ماں باپ میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے, آپس میں چپکلش کوئی ہو جاتی ہے تو اولاد پر تو یہ لازم ہے کہ اولاً تو وہ بہتر انداز میں دونوں کی اصلاح کی کوشش کرے گا, اور اگر دونوں کی اصلاح نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کی محبت کے اندر وہ دوسرے کا ادب و احترام چھوڑ دے, دوسرے کی بے ادبی کرے, اس کی تو شرعاً اس کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے. ادب و احترام اس کو دونوں کا کرنا ہوگا. تو اسی طرح جو استاد ہے اس کے جو حقوق ہیں وہ بعض صورتوں میں والدین سے بہت زیادہ ہیں, اس کا ادب و احترام بہت زیادہ ہوتا ہے, تو لہذا اگر دو استادوں میں آپس میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو طلباء کو دونوں کا ادب و احترام کرنا ہوگا، دونوں کے ساتھ ہی تعظیم والا سلوک کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک استاد کی محبت میں دوسرے استاد کی توہین کریں یا اس کی غیبت کریں، اس کے اوپر تہمتیں لگائیں، اور یہ عمومی طور پر طلباء کے اندر ہوتا ہے کہ وہ اس طرح استادوں کے درمیان تفریق کر کے اور آپس میں
نظر میں اچھا
جو ہے وہ نظر میں اچھا ہونے کے لیے دوسرے کی برائی اس کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی جب پاکستان تشریف لے کر آئے بنگلہ دیش سے، تو عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کو دارالعلوم امجدیہ کے اندر تدریس کی دعوت دی کہ آپ یہاں تشریف لائیں، اور آپ نے معذرت کی ابتدا کے اندر۔ اس کی وجہ میں نے بعض علماء سے یہ سنی کہ کیونکہ آپس میں دوست تھے، ایک ہی استاد کے شاگرد پڑے ہوئے تھے، تو اس میں وجہ یہ بیان کی بعض علماء نے کہ طلباء جو ہوتے ہیں وہ کئی مرتبہ آپس میں استادوں کے درمیان جھگڑا کروا دیتے ہیں، تو مفتی صاحب نے اس لیے منع کر دیا کہ ہم ایک ہی جگہ پر ہوں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ طلباء آپس میں ہمارے درمیان رنجشیں پیدا کر دیں، اس لیے آپ تشریف لے کر نہیں آئے۔ لیکن پھر بعد میں عبد المصطفیٰ زہری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اصرار پر آپ دارالعلوم امجدیہ کے اندر تدریس کے لیے، دور حدیث پڑھانے کے لیے، دیگر کتابیں پڑھانے کے لیے تشریف لے کر آئے تھے۔ تو بہرحال طلباء تو یہ تو بڑی بات ہے کہ دو استاد موجود ہیں، ان میں آپس میں لڑائی ہو جائے تو تعظیم کا دونوں کا حکم ہے، تو اس کے اوپر جاتے ہیں اور لڑائی نہیں ہوتی تو لڑائی کروا دیتے ہیں، ایک کی نظر میں اچھے ہونے کے لیے دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح کرنے سے علم کی جو نورانیت ہے اس سے یہ محروم رہیں گے۔
اچھا، یہاں پر جہاں اسٹوڈینٹ یا طلبہ کو آپ یہ مدنی پور ارشاد فرما رہے ہیں، وہاں پر استاد کے لیے کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں، استاد ظاہر استاد ہوتا ہے، اور دوسری میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا تو جو کام ہے اس کی جو احتیاط ہیں، جیسے ابھی ہم نے داڑھی کے حوالے سے عرض کی کہ داڑھی رکھنے کے بعد بندے کو چاہیے کہ مزید احتیاط برتے گا، تو استاد تو استاد ہوتا ہے، اس کو تو اور زیادہ اس حوالے سے احتیاط کی حاجت ہے کہ وہ جو کام کرے گا اس کے طلبہ اسی کا اثر لیں گے، اور پھر بعد میں انہی کا یہی انداز ہوگا۔ اور جب ایک استاد اس طرح کے معاملہ کرے گا تو طالب علم ابھی طالب علم ہے، جب وہ بڑا ہوگا اور اپنے استاد کی ان باتوں کو یاد کرے گا تو کبھی بھی استاد کا اس کو چاہیے وہ احترام کرے، لیکن یہ باتیں جب اس کے دل کے اندر رہیں گی تو پھر وہ اچھا نہیں سمجھے گا اس بات کو۔ تو استاد تو اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے طلباء کی تربیت کرنے والا ہوتا ہے، تو جس طرح اس نے اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے طلباء کی تربیت کرنی ہے، اسی طرح اپنے انداز کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے بھی طلباء کی اس نے تربیت کرنی ہے۔ تو اگر یہ دونوں آپس میں لڑیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ نیچے جو ان کے ماتحت 40-40 طلباء ہیں وہ آپس میں جھگڑیں گے، نتیجہ یہ پھر آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ہرگز اولاً تو آپس میں چپکلش ہونی ہی کیوں چاہیے، دل صاف رکھنا چاہیے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کی غیبتیں تہمتیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان ہی ایسی تھی کہ آپ تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سامنے میرے کسی ساتھی کا، میرے کسی صاحب کا جو ہے وہ برائی کے ساتھ تذکرہ نہیں کیا کرو، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میرا سینہ بالکل صاف ہو، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات موجود نہ ہو۔ تو دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے دلوں کو صاف رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھیں گے۔
مدی چینل کے ناظرین، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق علیہ رحمہ سے ہمیں پڑھنے کی سعادت ملی، وہ ہمارے استاد تھے۔ ایک واقعہ ان کا بھی، میں نے خود ایک مرتبہ ان سے منطق کے پیپر میں تیاری کے حوالے سے پوچھا، تو انہوں نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو منطق کون پڑھاتے ہیں، تو میں نے کہا فلاں استاد، تو فرمایا کہ انہی سے پوچھیں، وہی آپ کو بتائیں گے کہ اس کی تیاری کس طرح کرنی ہے۔ حالانکہ وہ خود منطق کے ماہر تھے، وہ خود بھی بتا سکتے تھے، لیکن یہاں جو بھی مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ ایک استاد کو خود اس حوالے سے محتاط ہونا چاہیے۔ ہم بعض اوقات کسی کی نظر میں اچھا بننے کے لیے دوسرے کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں یا اس کی برائی کرتے ہیں، لیکن یہاں اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس کے سامنے جا کر آپ کی بھی برائی کرے گا۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سلسلے دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل جو ہم نے آج سلسلے میں سنا ہے، سیکھا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے سے پوچھ لیں۔